الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس سلسلے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق چند آیات مبارکہ اور ان کا شان نزول اور اس سے متعلقہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش اور سعی کی جائے گی۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جتنی کثرت کے ساتھ، جتنی تعداد میں زیادہ مقدار کے ساتھ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں گے، گویا ہم اتنی ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے جائیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلیفہ اول، آپ کے جانثار صحابی، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ پر اپنی جان کی قربانیوں کو دینے والے، آپ پر اپنا مال نچھاور کرنے والے، مال تو مال آپ پر اپنی پوری زندگی کو ہی گویا کہ قربان کرنے والے، ویسے تو سارے ہی صحابہ حضور کے جانثار صحابہ تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بھی قربان کیا، اپنے کاروبار، تجارتی معاملات، اپنے گھر بار، سب چیزوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی قربانیاں دی ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول بلا فصل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، آپ کے خلیفہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت معیت میں رہنے والے وہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مرتبہ صدیقیت پایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقین کے بارے میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان میں صدیقین کو بھی ذکر فرمایا۔ تو صدیقین بہت سے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن بلا شبہ آپ کی امت میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس پر صدیق کا جو مصداق بنے، صدیق کا اطلاق ٹھہرے، وہ سب سے پہلی مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صدیق ہیں، صدیق کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سچے متبعین کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان کے ذکر، صدیقین کے ذکر کو فرمایا گیا، اور جو انبیاء کرام کے سچے تابع ہیں، اس راہ پہ چلنے والے ہیں، استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ، جو اپنے قول میں، جو اپنے فعل میں، جو اپنے کردار میں، جو اپنے ہر ہر معاملات کے اندر ایسے سچے متبع ہیں، وہ مرتبہ صدیقیت تک پہنچتے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ قول کہتے ہیں لیکن ساتھ ان کا عمل بھی وہی ہے، ان کا کردار بھی وہی ہے، ان کی جو نیتیں ہیں وہ عمل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، وہ نیتیں محض نیتیں نہیں رہتی، وہ نیتیں، وہ عزم محض عزم اور نیت نہیں بلکہ عمل کی ایک پختہ کردار کی مثال بن جاتی ہیں، وہ مرتبہ صدیقیت تک پہنچنے والے ہیں۔ اور جو مرتبہ صدیقیت تک پہنچتے ہیں تو بلا شبہ ان میں سب سے پہلی مثال وہ انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد مخلوق میں سے، انبیاء کے بعد، اس لیے تو ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ ہم ہر خطبے میں جمعۃ المبارک کو، ویسے تو آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دن کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گھنٹے کا یا چند منٹوں کا یہ ذکر نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور کی صحبت ایسی اختیار کی ہے تو اللہ نے ان کے بھی ذکر کو ایسا گویا کہ دنیا میں ہی بلند کر دیا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے ہم خطبے کو سنتے ہیں، وہ چاہے رمضان کا خطبہ ہو یا محرم شریف کا خطبہ ہو، وہ چاہے کسی بھی مہینے کا خطبہ ہو، خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کے بعد کلمات کو دہرایا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا ذکر ہوتا ہے، ان پر سلام پڑھا جاتا ہے، ان پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتبع درود بھیجا جاتا ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو یہی جو آقا کے ہوئے تو ساری مخلوق گویا کہ اس کی ہو جاتی ہے، جو ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں، جو حضور کے غلام بن جاتے ہیں تو وہ پھر قوم کے امام بن جاتے ہیں، مخلوق کے امام بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس انداز کو، اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نبی صدیق ہیں، قرآن پاک میں انبیاء کے بارے میں بھی صدیق النبیہ فرمایا گیا، تو ہر نبی صدیق ہے، وہ ضرور ہے، اور ہر صدیق وہ نبی ہو یہ ضروری نہیں، مطلب نبی کے علاوہ بھی صدیق، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ہر صدیق ولی ضرور ہے، اور ہر ولی صدیق بھی ہو یعنی مرتبہ صدیقیت پر بھی پہنچا ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ علامہ ساوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ تقسیم باقاعدہ آپ نے بیان فرمائی، اور مقام صدیق اور مقام نبوت اور مقام ولایت کو آپ نے ایک فرق بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی آپ نے ذکر کی اور بیان فرمایا کہ ہر نبی صدیق ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، یعنی ہر صدیق وہ نبی نہیں ہے، اس طرح ہر صدیق وہ ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر ولی صدیق نہیں، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ وہ نبوت کے مرتبے سے نیچے ہے، لیکن ولایت کے مرتبے سے اوپر والا ہے، اور صدیقیت کا مرتبہ نبوت سے نیچے اور ولایت کے مراتب سے اوپر، اور تمام صدیقین سے، انبیاء کے بعد تمام صدیقین سے جو بڑھ کر مقام اور مرتبہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ یہی وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتنی اپنی قربانیوں کو آپ نے پیش کیا ہے۔ آئیے چند باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چند آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر قرآن میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارشاد فرمایا، اور وہ جو لوگ رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ، چھپ کر یعنی اور اعلانیہ، اپنے مال کو خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول بیان کیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، اور وہ کیسے خرچ کیے آپ نے؟ 10,000 رات کو، 10,000 دن کو، 10,000 پوشیدہ چھپ کر، اور 10,000 آپ نے وہ اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور آپ نے جو یہ خیراتیں کی اللہ کی راہ میں دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا۔ یعنی دن میں خرچ کرے یا رات میں خرچ کرے، چھپ کر کرے یا اعلانیہ کرے، اللہ سب کو جاننے والا ہے، رب عز و جل سب کو دیکھ رہا ہے، اور جس کی راہ میں دیا جا رہا ہے، جس کی راہ میں دیا جا رہا ہے، وہ رب تعالی اس پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، وہ رب تعالی جو اعلانیہ دیا جا رہا ہے ان مقاصد کو بھی جانتا ہے۔ جی ہاں مدنی چین کے ناظرین، اعلانیہ طور پر بھی بعض اوقات کبھی کسی کو ہم دیکھتے ہیں اعلانیہ صدقہ دے رہے ہیں، اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اب اعلانیہ دینے سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یہ معاذ اللہ سمجھ لیں کہ یہ اعلانیہ دینے والا شخص یہ لوگوں کو دکھلاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوے میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ بہت بری بات۔ کسی پر اس طرح کا گمان کر لینا، اس طرح کے بغیر کسی قرائن کے، بغیر کسی وجہ کے کسی پر یہ تہمتیں لگا دینا، یا ان کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں یہ چیزیں بٹھا لینا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ہرگز درست نہیں، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ ہم اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آئیں گے۔ ہم نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھا، دیکھیں آپ کتابوں میں پڑھیے، روایات میں پڑھیے، ان کی زندگیوں کو ملاحظہ کیجئے، تو ان کے یہ انداز تھے، کبھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے، پوشیدہ بھی خرچ کرتے۔ قرآن میں ان چاروں صفات کو ذکر کر دیا، رات میں کرو، دن میں کرو، چھپ کر کرو، یا اعلانیہ کرو مجمع میں، اللہ کے لیے کرو، مقصد ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ چاہے آپ کا چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو، رب تم سے راضی ہوگا، مقصود رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر مقصود یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اعلانیہ دے رہا ہوں کہ میرے اس دینے کی وجہ سے کسی اور کو بھی ترغیب مل جائے، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال دے، یہ ایک اور اچھی نیت، محمود نیت، بہترین نیت، وہ بھی دے گا اللہ کی راہ میں، بالکل دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے مسجد میں بیٹھ کر آپ نے کئی مرتبہ اس طریقے سے آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور مال جمع کرنے کے لیے اصحاب کو حکم ارشاد فرمایا کہ لے کے آؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو. اس کے فضائل کو بیان کیا. ڈھیرو ڈھیر صحابہ کرام علی مردوان آپ مال لاتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر آپ نشاور کرتے. تو ہم قطن کسی کے اس طریقے کے عمل کو یہ نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یار یہ چھپ کر بھی تو کر سکتا تھا, اس کو اتنی بڑی مسجد اس نے بنا دی, اس پہ اپنا نام بھی لکھ دیا, اپنی والدہ کا نام بھی لکھ دیا, یہ تختی لگا دی, فلاں لگا دیا, یہ کر دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی, ہم نے اس کے دل کو نہیں دیکھا. ایسے معاملات میں حدیث میں فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ دل پر کسی کے دل پر کوئی کال کر دے, دل پر گویا کہ ایک فتویٰ لگا دے, کیا دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ تو ہم نے ہرگز نہیں دیکھا, تو ہم کیوں کسی کے بارے میں ایسا کہیں؟ تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے. ہاں جو کر رہا ہے اس کو اللہ کی رضا سامنے رکھنی چاہیے, رب کی رضا سامنے رکھنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور اسلام نے غزوہ تبوک میں کہا مال لے کر آؤ تو لے کر آئے. حضرت عمر جانتے تھے کہ آج کل ان کے حالات مالی طور پر کچھ بہتر نہیں ہے. بہت دفعہ سوچا سبقت لے جاؤں نیکیوں میں, نہیں لے جا سکا. آج موقع ہے, آج لے جاؤں گا. اپنے گھر گئے, اپنے گھر کے مال کو تقسیم کیا, آدھا 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 سب مال تقسیم کر, جانور آدھے, زیورات آدھے, سامان آدھے, برتن آدھے, بستر آدھے, کرنسی جو بھی موجود تھی آدھے, درہم دینار آدھے, سب مال آدھا آدھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال لے کر حضور کے سامنے آ کر رکھ دیا, آقا علیہ السلام کے قدموں پر رکھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر, کتنا یعنی مال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لے کر آئے تھے. اب انتظار ہو رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور بھی اصحاب لے کر آتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی لے کر آئے, لے کر مال ایک گٹھڑی میں تھا. بظاہر حضرت عمر کا مال بہت زیادہ اور ان کا مال گٹھڑی میں ہے, حضور کے پاس لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج سوال ہی تبدیل کر دیا ہے. آج سوال یہ نہیں ہے کہ کون کیا لایا ہے. عام طور پہ ہم شمار کرتے ہیں, کوئی کارکردگی بناتے ہیں یا لکھتے ہیں, حساب کتاب کرنا ہے یا دیکھنا ہے یا کسی کو بھی جیت جانے کی بشارت دینی ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے نمبر زیادہ ہے, جس کا مال زیادہ ہے وہ جیت گیا. تو سوال یہ کہ کون کتنا کتنا لایا, جس کا مال زیادہ وہ, لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا سوال نہیں تھا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون گھر پہ کیا چھوڑ کر آیا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال ہی سنا کہ سوال ہی دوسرا ہے کہ گھر پہ کیا چھوڑا, یہ میں اور آپ کسی سے یہ سوال نہیں کر سکتے. ہم کسی سے پوچھیں, کوئی لے کے آئے کہ یہ لیجئے دعوت اسلامی کے لیے عطیات کی مد میں ہم اتنے لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں, ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے اور موجود ہیں, وہ کہے گا یار مولانا صاحب آپ عجیب سوال کر رہے ہیں, آپ جو دیا ہے وہ لیجئے, اکاؤنٹ والا گھر والا یہ کیسے پوچھ رہے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آج بھی کون پہلی پوزیشن میں گویا کہ آیا ہے وہ بشارت دینی ہے, تو پوچھا ہے گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو جب یہ سوال ہوا تو حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا 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 کر کے آیا ہوں, آدھا اپنے گھر کے لیے, آدھا اللہ کی راہ میں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اپنے مال کو آدھا آدھا کر دینا. ذرا میں اور آپ اس کو ذرا سوچیں، مال بھی بہت زیادہ ہو اور بالکل آدھی تقسیم کر دی جائے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کیا چھوڑ کر آئے، تو آپ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ان کی محبتیں. آج بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت ابو بکر لے کر چلے جاتے ہیں. تو جب بھی مال خرچ کریں، اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو، اور کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو تو اس کو ہرگز تان و تشنی کسی طرح کے نہیں کرنے چاہیے. آئیے مدنی چند کے ناظرین، ایک اور آیت مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں وہ نازل ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر سنتے ہیں. اور اس آیت مبارکہ میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ترجمہ، اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت مبارکہ جس میں یہ ارشاد فرمایا تم میں فضیلت یعنی دین میں فضیلت اور منزلت والوں کو اور مال میں ثروت، مال میں گنجائش رکھنے والے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھا لیں کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے، ہم مہاجروں کو نہیں دیں گے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کو ہم مال نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ کھائیں. اس آیت کا شان نزول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یہ حق میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی. اور کیسے؟ آپ نے قسم کھائی کہ حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ حسن سلوک اب نہیں کریں گے. حضرت مستح حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے اور غریب تھے، نادار تھے، مہاجر بھی تھے، بدری بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کے گھر کا پورا خرچ اٹھاتے تھے، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگی، تو جو وہ سازش کرنے والے، تہمت لگانے والے تھے، ان لوگوں میں چند ایسے افراد بھی شامل ہو گئے. اور وہ چند افراد میں سے، اصحاب میں سے، یہ حضرت مستح بھی تھے. اگر خود اندازہ کیجئے مدنی چین کے ناظرین، جس شخص کے گھر کا ٹوٹل خرچ ایک شخص اپنے ذمے لیا ہو، مال خرچ کرنا، گھر کے معاملات کو چلانا، سب کچھ دینا اس نے اپنے ذمے لیا ہو، اور اسی کی بیٹی کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے ساتھ، آپ کی زوجہ کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ ایسا سلوک، اور ان میں وہ شریک ہو گئے، تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ اب ان کو نہیں دیا جائے گا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آیت مبارکہ یہ ہوئی کہ فضیلت والوں کو یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ قسمیں کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بے شک میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اور میں حضرت مستح کے ساتھ وہی سلوک کرتا رہوں گا جو پہلے کرتا تھا، میں کبھی اب ختم نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا، اب اپنا کچھ معاملہ وہ ختم ہے، لیکن ایک فطری تقاضا ہے، گھر کے معاملے میں اگر بیٹی کے ساتھ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ کر دے تو ظاہر ہے آدمی کے ساتھ ایک کہ اتنے بڑے سلوک کے بعد کوئی یہ کہہ دے، تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ آپ خرچہ نہیں دیں گے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ فضیلت والوں کو یہ مناسب نہیں کہ اس طرح کے ارادے کر لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے منچن کے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کسی کے ساتھ احسانات اگر کرتے ہوں اور ہمیں کوئی وہاں سے ٹھیس پہنچے کسی طرح کی، آیا ہم بھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے پھر یہ معاملات کو اف اور درگزری کی طرف لے کر جائیں، معافی کی طرف لے کر جائیں؟ معافی کا کوئی دروازہ تو کھلا ہوا رکھیں، معافی کا کوئی دروازہ تو کھلا ہوا رکھیں۔ ٹھیک ہے، فطری تقاضا ہے، غصہ آ جانا، لڑائی جھگڑے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی تو اب ایسی لمبی قسم کی لڑائیاں اور لمبی قسم کی جدائیاں، بھائی بھائی سے جدا ہوا ہے، بہن بہن سے جدا ہو گئی، میاں بیوی آپس میں روٹھے تو روٹھ کے بیٹھ گئے، سالوں گزر گئے، نہ جدائی طلاق کے ذریعے ہو رہی ہے، نہ نکاح کی وجہ سے ملاپ ہو رہا ہے، نہ ایک دوسرے کو معاف کیا جا رہا ہے، لڑائی شروع ہے۔ اچھا، بعض اوقات کہتے ہیں ہم نے قسم اٹھا لی، لیکن یہ واقعہ، جی ہاں، میں نے قصدن یہ واقعہ سنا کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے معاملات بہت بہت زیادہ آتے ہیں، تو پھر قسموں کو آڑ نہ بناؤ، ہمیں دین اسلام نے اس طرح کے معاملات میں بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح کے معاملات تو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات قسمیں بھی آدمی اٹھا لیتا ہے، تو اللہ کے نام کو آڑ نہ بنائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی چیز پر حلف اٹھا لے، قسم اٹھا لے، اور تم اس کی بہتری کسی دوسرے کام کے اندر دیکھو تو اب وہ کام کرو، کفارہ دے دو، آپشن موجود ہے، قسم کا کفارہ دے دو۔ یہ آڑ نہ بنا کے بیٹھ جاؤ، میں نے قسم اٹھائی ہوئی، اب میری قسم نہیں ٹوٹ سکتی۔ ارے تمہاری اس قسم کی وجہ سے خاندان کے خاندان بچھڑ کے بیٹھ گئے، اور آپ اپنی قسم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شریعت ہی ہمیں راستہ دکھا رہی ہے، اگر اٹھا لی ہے قسم، شریعت کو یہ مطلوب ہے وہ بھلائی والا کام کر لیں، اس قسم کو پورا نہ کریں۔ جی ہاں، ایسی قسمیں ہیں کہ جن کو بعض اوقات ان قسموں کے بارے میں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ گناہ کی قسمیں کھا لی تو کیا یہ کہا جائے گا کہ علماء یہ حکم دیں گے کہ گناہ کر لیں، اب اس نے قسم کھائی تو گناہ کر لیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قطع تعلقی کی قسم کھا لی تو کیا یہ کہیں گی قطع تعلقی کر لیں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نہیں ہم ان کے یہاں گئے تھے، ہمیں صحیح ڈیل نہیں کیا گیا، ہمیں صحیح بٹھایا نہیں کیا گیا، ہمارے لیے مناسب کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، ہمیں پوچھا نہیں گیا، کھانا تو دیا، یار پورے کھانے میں کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا ہم سے، اور بھی کوئی چیز چاہیے نہیں چاہیے، گھر کا کوئی بندہ نہیں آیا، ارے چھوٹے بچے کو ہی بھیج دیا، وہ دوسرے نہیں آئے، فلاں نہیں آیا، آنٹی نہیں آئے، انکل نہیں آئے، دولہا نہیں آئے، دلہن نہیں آئے، کئی چیزوں کو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کیسی لڑائیاں چھیڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا را اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. برادری اور خاندان کے سسٹم یہ ہے کہ ہم ان کو جوڑ کر رکھیں. یہ خاندانی نظام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ مل کر ایسی زندگی گزارنے میں کامیابی حاصل کرے کہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے، اگر ایک کمزور ہے تو دوسرا اس کو اٹھانے والا بن جائے، ایک گرا ہے تو دوسرا سنبھالنے والا بن جائے. ان کے معاملات ہرگز یہ نہیں ہوتے کہ برادری اور خاندان کے لوگ ہی دوسرے کا تماشا لگانے کے لیے انتظار کر رہے ہو کہ ان کے یہاں شادی ہو اور ان کے ولیمے میں کھانا کم پڑے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں، ان کے ولیمے میں کھانا کم پڑے تو ہم برادری میں ان کی ناک کاٹ کے رکھ دیں. کیا اسی کا نام برادری ہے؟ کیا اسی کا نام خاندانی سسٹم ہے؟ کچھ درگزر کرنا چاہیے، معافی، اپنی عزت کا بھی خیال، دوسروں کو بھی عزت کا خیال، ان کو بھی عزت دیجیے. اللہ کریم ہمیں آپس کی یہ محبتیں، الفتیں، یہ نصیب فرمائے. بہن بہن سے بچھڑی ہوئی، بھائی اپنی بہنوں سے بچھڑ گئے، سالوں گزر گئے، بہن غریب ہے، بھائی اس کی طرف دیکھتے نہیں ہے کہ بہن جب بھی آئے گی اس کو کوئی نہ کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اپنی بہن کو ایسا مدد کریے، مدد کیجیے. آپ دیں، اللہ آپ کو دے گا. آپ دیجئے اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، اللہ کی محبت میں دیجئے، اور صلہ رحمی میں دیجئے. اپنے رشتہ دار کو دینے میں اللہ نے ڈبل ثواب رکھا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ثواب رکھا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب رکھا ہے. اس ان اچھے ارادوں اور اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بہن دیکھتی نہ رہے، عیدیں گزر گئیں، شب براتیں گزر گئیں، شب معراجیں گزر گئیں، میرا بھائی کبھی دیکھنے نہ آیا. ہرگز ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کی آپس میں محبتیں قائم فرمائے، اور ہمارے گھریلو ماحول میں، بھائی بھائی میں، بہنوں میں، اور گھر میں، خاندانی نظام میں بھی ایسے اتفاق ہوں اور ایسی محبتیں ہوں. اور جو رنجشیں ہیں اپنی انا کو فنا کر کے جھک کر دیکھ لے، ایک قدم بڑھا کر دیکھ لے، واللہ خدا کی قسم جو آدمی لوگوں کی غلطی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اتنی بڑی بات ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری مغفرت کرے؟ ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں اللہ ہماری مغفرت کرے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکی کے حکم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیکھتے رہیے مدنی چینل، مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن.